لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1432 سنہ ہجری کی آج پانچویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. 12-14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
میں محمد زاہد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے، مکہ المکرمہ سے. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ مکہ شریف میں ہی رہتے ہیں اور ہم لوگ حج افراد کریں گے، تو اگر ہم گھر سے سیدھا احرام باندھ کے ادھر اپنا عرفات، میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر حج کے شام کو ہم پھر واپس گھر آ جاتے ہیں، اور پھر مطلب ہمارے اوپر کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا؟ اگر کوئی دم پڑتا ہے تو کائنڈلی بتائیں.
اور طواف قدوم بھی سنت الموقع ہے نا افراد والے کے لیے، حاضر یہ دربار کا مجرا، اس لیے وہ مکہ مکرمہ میں آپ بھلے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، مگر آپ کو آنا ہوگا مسجد الحرام میں، طواف قدوم کیجئے کہ یہ سنت ہے، پھر یہ کہ صحیح بھی کرنی ہے، پھر یہ کہ منا کی حاضری، یہ بھی منا کی 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک یہ سنت موقع ہے، یہ بھی چھوٹے گی اگر ڈائریکٹ آپ میدان عرفات چلے جائیں گے تو. یہ سنتیں چھوٹیں گی تو سنتوں کے ترک پر دم نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حافظ عرفان عطاری میں برمنگم یوکے سے کال کر رہا ہوں. باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر میں نے زندگی میں حج نہیں کیا لیکن میں اپنے پیسوں سے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں, کیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اپنی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں. اب یہ کہ آپ کی آواز سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مریض نہ ہوں, لیکن اب ایک ایسی معذوری ہے اور بعد میں آئندہ بھی صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے اور حج بھی آپ پر فرض ہے, تب تو حج بدل کرانے کی صورت بنتی ہے, ورنہ ویسے خامہ کا حج بدل نہیں ہوتا, خود ہی کرنا ہوگا اگر فرض ہے تو.
بعض مصروفیت بابا بہت بازوں کی ہوتی ہے, مطلب نکل نہیں سکتے, گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں, تو اسی صورت میں کیا وہ کسی کو اپنی طرف سے نہیں بھیج دے گا؟
دیکھو نا, یہ مصروفیت نہیں چلے گی, تو مصروفیت تو لوگ بولتے ہیں ہم کو مرنے کی فرصت نہیں ہے, لیکن قوم کندھے پہ چڑھا کر اس کو لے ہی جاتی ہے نا دفن کرنے کے لیے, تو ایسی مصروفیت کے لیے تو پھر بولیں گے نماز کی مصروفیت نہیں ہے, اس کا بھی کوئی نعمل بدل دے دو ہم کو, نماز بھی کوئی پڑھ لیا اگر ہمارے بدلے, یا ہم دو چار پانچ روپے دے کر ایک نماز کے بدلے فارغ ہو جایا کریں, تو ایسے نہیں ہوگا, حج تو کرنا ہوگا. یہ تو سعادت ہے, ہمارے دیوانے تو تڑپتے ہیں بےچارے یار. یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن پر فرض ہوتا ہے بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, لیکن نہیں جاتے حج پہ. اللہ نصیب کرے, عقل سلیم عطا کرے, جس پر بھی فرض ہے ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں, حاضرین سن رہے ہیں, وہ سب کے سب فوری طور پر حج کی ترکیب کریں. اسی سال اگر ممکن ہے ویزا مل سکتا ہو تو اسی سال سفر کر لیں اگر حج فرض ہے تو, کہ تاخیر کی بھی بلا وجہ جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے, ورنہ آئندہ سال کے لیے تو پکی کمر باندھ لیں. کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ جہاں ویزا پرابلم نہیں ہوتا, پاکستان میں نا ویزا پرابلم, باہر تو مطلب فوری طور پہ ویزے مل جاتے, وہاں تو حاجی تعداد ہی تھوڑی ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, تو باہر ملک والے اب بھی جا سکتے ہیں حج کے لیے. پاکستان کے علاوہ یعنی جو جہاں مسلمانوں کی کثرت نہ ہو وہاں حاجیوں کو میرا خیال ہے آخری دو تین دن میں بھی ویزا مل جاتا ہوگا, تو وہ ڈائریکٹ وہ چلے جاتے ہوں گے 8 تاریخ کو. تو اس طرح جو بھی ممکن ہو حج کر لیجیے, رفیق الحرمین ساتھ لینا نہ بھولیے, تاکہ وہ آپ کے وہ حرمین کا ساتھی, رفیق الحرمین مانے حرمین کا ساتھی, مکہ مدینہ کا ساتھی, تو وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی رہنمائی کرتا رہے. اس کو پڑھ پڑھ کر سمجھ سمجھ کر, نہ سمجھیں تو علماء کو پوچھ پوچھ کر آپ حج کر لیجیے, اللہ قبول فرما.
اب تو ماشاءاللہ انگلش میں بھی آ گیا, رفیق الحرمین کا ترجمہ ہو چکا ہے, ٹرانسلیشن ہو چکی ہے انگلش میں, آپ کے نیٹ پر بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو دستیاب ہو جائے گی, تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My question to Amir al-Sunnah Damat Barkatam Aliya Qudsiya is that when you go for Hajj, when you do Tawaf Ziyarat, do you have to do Sa'i as well, yes or no? Please can you answer that for me? Jazakallah.
حج کی سعی جو ہے نا وہ طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہیں, کسی نفلی طواف میں بھی حج کی سعی ہو سکتی ہے احرام کے ساتھ, اگر کوئی نفلی طواف کر دیا جائے تو بھی حج کا احرام باندھا ہوا ہوا رب ساتھ میں صحیح کر لے تو صحیح درست ہے. اس طرح بھی وہ حسب معمول لباس میں طواف زیارہ میں کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عرفان موسیٰ عطاری, دبئی عربی امارات. باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا دبئی میں رہتے ہوئے برکت کی نیت سے حاجیوں کے ساتھ منا میں قربانی کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا.
الحمدللہ کئی سال سے میرا بھی معمول ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں نا ان کی قربانیاں ہم وہاں مکہ مکرمہ میں کرواتے ہیں, جو منا میں تو قربانی ہو نہیں سکتی نا, اور وہ جو مذبح کے سلوٹر ہاؤس ہے وہ بھی وہ مزدلفہ میں ہے, حدود حرم میں, تو حرم کے ثواب کے 1,00,000 ہے, تو اس ثواب کے حصول کے لیے ہم لوگ قربانی اپنی وہاں کرواتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کسی کو وکیل کر دیتے ہیں. بہرحال یہ کہ اس طرح قربانی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اصول وہی رہے گا، چاہے مکہ مکرمہ میں کریں، چاہے عرب امارات میں کریں، چاہے ہند میں کریں، کہ دونوں جگہ وقت ہو قربانی کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے بابا جان، میرا نام محمد الفیسانی اتوری، میں بنگلہ دیش کے شہر بوریشال میں رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں جب حضور انوار صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انوار میں دعا کرنا ہے، کیا روضہ پر نور انوار کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، نہ پیٹ پھیر کے دعا کرنا، کون سی والا صحیح ہے؟
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنا چاہیے، کہ پیٹھ کرنا بے ادبی ہے. دیکھو موقع کی مناسبت سے تھوڑا عقل کو اپنے جھٹکا مار دے تو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم، یہ کیا ہے، دعا ہے یا نہیں؟ تم پر سلامتی ہو. اب یہ کیا، کسی بزرگ کے پاس اب جاؤ گے تو سلام کرنے سے پہلے کیا اس کو پیٹ کرو گے؟ اس کو پیٹ دکھا کر السلام علیکم بولو گے یا اس کے سامنے منہ کر کے بولو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم سلام بھی عرض کریں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہو، اور دعا بھی مانگیں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہونا چاہیے. کہ یہ آداب میں سے، قبولیت کے آداب میں سے، کہ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جو نبی ہو، اور نبیوں کا بھی نبی ہو، اور نبیوں کا سردار ہو، اس کے قرب میں دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ پتہ رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟
باپا جان، ابھی جو یہ بنگالی اسلامی بھائی آپ سے سوال کر رہے تھے، تو اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو اشاروں سے چوما، ان کے سوال کو چوما یا ان اسلامی بھائی کو چوما، یہ کیا تھا؟
کبھی کبھی ذکر مدینہ ہوتا ہے تو میں اپنا ہاتھ بھی چوم لیتا ہوں، کبھی موڈ ہوتا ہے کہ سید صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہوں، احترامن، مزہ آتا ہے. وہ ذکر مدینہ ایک تو یہ کر رہا تھا، دوسرا اس کا انداز بڑا میٹھا لگ رہا تھا، کبھی انور بولتا تھا، کبھی انوار بولتا تھا، اردو بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے پیار آیا، اس میں نے چوم لیا. اس میں کیا حکم لگے گا؟ ان شاء اللہ سلام ملے گا.
مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے.
ایک اور میری خصلت بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مجھے غریب زیادہ اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں. یہ ایک میری فطرت ہے، میری سینس ہے، یہ اس کا کوئی شرعی مطلب نہ اس پر کوئی کلام ہے، نہ منع ہے، نہ واجب ہے. یہ مجھے غریب اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں، میری طبیعت کو پسند ہے. بنگلہ دیش میں غریب زیادہ ہے، بہت مطلب غربت ہے وہاں، اور دین کے کاموں میں زیادہ تر غریب ہی وقت دیتے ہیں. مالدار اگر دیتے بھی ہیں تو پیسہ دیتے ہیں، وقت کم دیتے ہیں. یہ تو بالکل یعنی کہ طے شدہ بات ہے. یہ جتنے بیٹھے ان میں بھی اگر آپ وہ چھانٹی کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی اربوں پتی ملے آپ کو، یہ بےچارے غریب ہی ملیں گے. یہ کوئی مالداروں کی مخالفت نہیں ہے، لیکن مالداروں کی مخالفت ہے بھی تو ان کے لیے چوٹ ہے کہ تم بھی آؤ دین کا کام کرو تاکہ مسلمانوں کو میٹھے میٹھے لگا کرو.
او جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے باپا سینے سے لگاتے ہیں
صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ان دو شعروں کا مفہوم ارشاد فرما دیجئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جزاکم اللہ خیر.
آمین. یہ دو شعر ہیں، اس کو فنی اعتبار سے یہ دونوں شعر جو آپ نے پڑھے نا، ایک مطلع ہے اور ایک مقطع. تو مطلع میں اعلی حضرت نے حج کے بعد حاجیوں کو مخاطب گویا فرمایا ہے کہ اے حاجیوں، تم نے حج تو کر لیا اور کعبے کے جلوے بھی دیکھ لیے، حاجیو حج کر لیا، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، تو کعبہ افضل مکان ہے ایک، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے سے یقیناً افضل ہے. بلکہ جس جگہ پر مزار پور انوار میں، جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جسم تشریف فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے، بیت المعمور سے جو اسی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ جو ہے، اس سے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے وہ جگہ. تو اس لیے کعبے کا کعبہ کا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق ان کو کہتے ہیں، شیخ محقق، محقق علی الاطلاق، خاتم المحدثین، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں کہ جو قبر انور کی، رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سرکار کی قبر انور کی زیارت کی، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے سرکار کی زیارت کی. تو گویا روزہ انور کی زیارت کرنا وہ ایسا ہے جیسے سرکار کی زیارت کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا ضرور کعبے کا کعبہ ہے، تو جس کعبے کی زیارت کر لی، اب کعبے کے کعبے یعنی آقا کی زیارت کے لیے آ جاؤ. اب اعلی حضرت اپنے آپ سے فرما رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حج کے بعد یہ کلام لکھا ہو. تو اعلی حضرت حج کر چکے ہیں، مدینے کی طرف روانگی کا وقت آیا ہے، تو فرما رہے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. ذرا توجہ سے سن کعبہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے. کہے رضا میں تو مدینے جانے سے رہا، تم جا رہے ہو، تم مدینے جا رہے ہو، تو میری آنکھوں سے کعبہ کہہ رہا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میرے بدلے میری آنکھوں سے آپ دیکھ لو. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے کہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے کہ ارادت کدھر کی ہے، کالک چبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تو مانا بتائے گا اس طرح کون کون مانا ہوتا ہے یعنی کہ جو سجدے کا نشان کالک پڑ گئی ہے یہ وہاں مدینے میں سجدے کریں تو مٹ جائے گی نا کیا مراد کیا ہے اس کی کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے نے بتانے کے لیے دو چار ہاتھ اٹھ گئے لیکن یہ بتا پائیں گے کہ یا نہیں اس کا کیسے پتا چلے گا انشاءاللہ اس کو تحفے میں پیش کروں گا نیت کرتا ہوں تو درست بتا دے گا تین چار ہاں وہ ہاتھ توڑا بعض لوگ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں وہ لگے یا نہ لگے نصیب اپنے پیچھے بھی ہیں سبحان اللہ وہ تو کہہ ہی رہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے میرا تحفہ بچ گیا کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے اپنے لیے وہ تو حجر اسود جو جا رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے نا کہ ظاہر مدینہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے
باپا اس شعر کا مطلب ہے کہ کالک جبی کی چھڑاؤ گے اس میں
سجدہ در سے
سجدہ در سے اس میں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یعنی شعر میں کہ حجر اسود جو ہے وہ ظاہر مدینہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سرکار کے در پہ جا رہے ہو اور سرکار کے دربار میں جا کے اپنے گناہوں کی جو سیاہی ہے اس کو تم جا کے چھڑاؤ گے یعنی گناہ معاف کرواؤ گے اور میرا رنگ کالا ہے مجھے بھی لے چلو تاکہ میں بھی سفید ہو جاؤں
ہاں بھائی تصدیق یا تکذیب
انہوں نے جو معنی بیان کیا صحیح ہیں
تصدیق ہو گئی نا ماشاء اللہ بہت اچھی وضاحت کی انہوں نے ماشاء اللہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے جبی مسجد نبی میں جو نمازیں پڑھو گے وہاں دعائیں مانگو گے بارگاہ رسالت میں سر جھکاؤ گے تو تمہارے گناہ وہاں جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور تمہارے چہرے پر جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ مٹ جائے گی یہاں سیاہی یعنی کہ معنوی اعتبار سے سیاہی ہے نظر نہیں آ رہی مگر وہ باطنی سیاہی ہے جو وہ مٹا دو گے تم آقا کے در پہ سر جھکاؤ گے تو وہاں یہ ہوتا ہے تو مجھے بھی لے چلو نا کیونکہ میں پہلے حجر ابیض تھا سفید پتھر تھا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے جنت سے جب جنت سے یہ پتھر تشریف لایا سفید تھا یہ کیوں سیاہ ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا اس کو زبان اور بروز قیامت زبان اور آنکھیں ملیں گی دو آنکھیں اور زبان اور یہ کلام کرے گا اور بولے گا کہ جس نے اس کو چوما ہے نا اس کی گواہی دے گا قیامت کے روز آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے خطیم آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے خطیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے کون بتائے گا اچھا بہت سارے ہوتے ہیں پہلی صف میں جو اشتہ بھائی ہاں آپ بتائیے اگر پھر مدنی فیس سوچنے مدنی حلیہ بھی بنانے کا اپنے وہ زلفیں ریمام اور سفید لباس انشاءاللہ یہ نیت انشاءاللہ ہمت اب بھائی انہوں نے تصدیق کرے ہوئے ان کے نہیں کریں گے آغوش شوق کولے جن کے لیے خطی.
مدنی اولیا
تو عرض کر دیا پہلے سزان نہیں, سزان نہیں, انعامن مدنی حلیہ. مدنی قافلے کا اگر انعام دے دو اور لے لو تو آپ کی مہربانی. مدنی قافلہ میں انشاءاللہ شکرانے میں. اچھا بھائی اب آپ بتائیے, آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اس سے پیچھے آواز بھی آئے کہ ہم بھی ہیں یار تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. سفید چادر اوڑھنے کی نیت کرتے ہوئے آپ بتا دیں, نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ. او پیچھے اچھا دونوں چشمے والے اب کیا ہوگا, چلو دونوں میں سے کوئی بھی بتا دو دوسرا تصدیق یا تکذیب کر دے. ماشاء اللہ تصدیق تکذیب انعام. پہلے جن کو میں نے بولا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ چلو کوئی بات نہیں, دونوں چشمے والے تھے آپ, ان کا جواب درست ہے. یہ تھوڑا دل تھوڑا کر رہے ہیں یار, چلو آپ بھی لے لیں احساسی طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ نہیں ہمت تو کی یار بولنے کی. ماشاء اللہ تو آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, تو حتیم دونوں طرف سے اس کے مطلب دروازے ہیں, راستے ہیں, دروازہ بھی نہیں. اور یہ عین کعبے کا حصہ ہے, کمی خرچ کی وجہ سے وہ یہ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا تو اس کو بعد کے اکابر علماء نے باقی رکھا ہے کہ بار بار بناتے بگاڑتے رہیں گے تو یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا, تو اس لیے جیسا بس انہوں نے بنایا ایسا اس کو رکھا ہوا ہے. تو جو حتیم کے یعنی حتیم وہ جہاں سونے کا پرنالا بنا ہوا ہے, بارش کا پانی نچھاور ہوتا ہے جہاں وہ حتیم میں نچھاور ہوتا ہے, تو ایک نصف دائرہ ہاف سرکل بنا ہوا ہے کعبے کے پاس تو وہ حتیم کہلاتا ہے. اندر کا حصہ حتیم ہے, دونوں طرف سے راستے کھلے ہوئے اس کے, تو یہ گویا اپنا آغوش شوق یعنی اپنی گود کھولے ہوئے کہ میری گود میں آ جاؤ. لیکن جس کو اب مدینے کا بلاوا مل گیا, حج کر لیا, تو اب وہ اس مدینے کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ اب یہ وہ گھوم کر مڑ کر دیکھتا بھی نہیں حتیم کی طرف, بلکہ اب وہ حتیم جس آقا کے صدقے میں وجود میں آیا ہے اس کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے کہ وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ. حاجیو آو شہنشاہ کرو روزہ دیکھو, حاجیو دیکھو دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو اور وہ مدینوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کا روکا دم پہ مچلنا دیکھو مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حبیب مہر مادر کا مزہ ارے جن پہ ماں باپ فدایا کرم ان کا دیکھو جن پہ ماں باپ فدایا کرم ان کا دیکھو
عرض حاجت
اسبد دھو چکا ظلمت دل بو سے سنگے اسبد خاک بوسی مدینہ کا بھی رکبا دیکھو بے نیازی سے بہا کانپتی پائی طاعت جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو غور سے کعبہ
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔
سبحان اللہ،
حسن حج کر
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں نے اشعار کے معنی بتائے یا تصدیقات کی، تو اس پر دیکھیں یہ اپنی سمجھ سے میں نے کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معفی ضمیر کیا تھا یہ اللہ بہتر جانے، اور یہ قرآنی آیتیں یا حدیثیں تو نہیں ہیں کہ جن کا قیاس سے تفسیر یا شروع کی جا سکے۔ جو قرآن اور حدیث کی تفسیر یا شرحہ جو ہے نا، وہ قیاس سے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ علماء کر سکتے ہیں، اور وہ علماء کہ جو ان کے شرائط ہیں ان شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ تو اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر مقطع غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اس پر میں غور کر رہا تھا تو ایک معنی یہ بھی اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو وہ معنی جو ہم نے بیان کر دیے، دوسرے معنی یہ سمجھ میں آ رہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، کہ اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی، تو وہ درخت اس کا مظہر تھا، اس سے ظاہر ہوئی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ویسے آواز سے بھی پاک ہے، بے صوت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز کعبے سے آئی اعلی حضرت کو، یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا، یہ اپنے آپ کو کہتے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں نا، میری ان دی ہوئی آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ان ممکن ہے یہ بھی معنی بنتے ہوں جو زیادہ قریب ہیں قیاس کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر مدینہ جتنا بھی کیا جائے کم ہی کم ہے،
کم ہی کم ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے اگر مدینے کی یادوں میں چلا جائے۔
کاش ہم ایسے ہو جائیں کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔
کاش۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Hi, I'm Mustafa from Jeddah. I have a question. If we perform tawaf al-wada after tawaf al-ziyara on the same day or on 11th
طواف وداع کا وقت عمر بھر ہے آفاقی کے لیے، 12 کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آفاقی، میقات سے باہر چلا گیا دم واجب ہو جائے گا، لیکن پھر میقات میں آ کر اس نے طواف وداع کر لیا تو ہو جائے گا اس کا۔ تو اس میں یہ کہ اگر چار پھیرے کیے طواف وداع کے پھر دم تو نہیں ہوگا، لیکن تین پھیرے باقی رہ گئے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دے، دو پھیرے باقی رہ گئے تو دو صدقے اس پر واجب ہوں گے۔ اس طرح طواف زیارت کے لیے تو ساتوں پھیرے اس کے واجب ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My question to Baba Jan is that if you're doing Hajj Badal for someone else and when you're about to make the intention, when you do Hajj Tamattu, will you have to do Umrah for the Hajj Badal person, or you can do your Umrah and then do Hajj for that person, Hajj Badal for the person who has passed away? Can you please some light on this, please? Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rafiqul Haramain, safa number 177, par Madani Phool number 13 likha hai. Jiski taraf se Hajj Badal karna hai, usi ke watan سے حج کو جائے. اگر عامر یعنی حکم دینے والے نے حج کا حکم دیا تھا اور خود مامور نے یعنی جس کو حکم دیا گیا اس نے حج تمتع کیا تو خرچہ واپس کر دے, کیونکہ حج تمتع میں حج کا احرام میقات عامر یعنی جس نے حکم کیا اس کی میقات سے نہیں ہوگا بلکہ حرم ہی سے بندے گا. ہاں اگر عامر کی اجازت سے ایسا کیا گیا یعنی حج تمتع کیا گیا تو مضائقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم لیاقت قاضی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سعودی عرب سے تسین شریعہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر ایک آدمی کے پاس قربانی کے پیسے کم ہیں, 400 ریال ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے یار اچھی قربانی کر دیتے ہیں, جلد وہ حج پہ جا رہا ہے, میں 800 ریال اپنی جیب سے ڈال دیتا ہوں, قربانی تیری ہوگی, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ہمیں بتا دے, مہربانی ہوگی.
ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے پورا جانور بھی قربانی کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے, جبکہ دونوں کی پتی اس طرح ہو کہ دونوں کی طرف سے قربانی تب تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. اگر ویسے ہی اگر آپ اس کو 400 ریال دے دیتے ہیں اور وہ خود آفر کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے 400 میں ڈال دیتا ہوں اور آپ کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں, تو اس طرح جائز ہو جائے گی قربانی. ثواب وہاں زیادہ ہے, 1,00,000 ہے اگر مکہ مکرمہ میں کرتا ہے تو, یا مینا میں تو ممکن نہیں ہے, مزدلفہ میں بھی اگر کرتا ہے تو حرم کے اندر ہے, 1,00,000 ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
محمد سہیل رضا اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران طواف و سعی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اس کی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن بس وہ ایک ہی دل میں وہ کھٹکا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پیٹھ ہو رہی ہے, وہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. جہاں کا جیسا عرف, ہمارے یہاں کا عرف یہی ہے کہ یہ ادب کے خلاف مانا جاتا ہے, البتہ وہاں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. وہاں لوگ چلتے ہوئے طواف میں قرآن پاک ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں تب بھی بلا تکلف پیٹھ کرتے ہیں, تو اس کو ناجائز تو پھر بھی نہیں کہیں گے. یہاں بھی اگر کسی کے پیٹھ کے بھی جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو علماء نے ناجائز نہیں لکھا ہے, ہے نا, ادب کے خلاف ہے اور با ادب با نصیب. تو زبانی یاد ہو تو پڑھنا زیادہ مناسب, دعائیں بھی زبانی پڑھنا جو ہے نا دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہیں, وہ دیکھ کر پڑھنے میں پھر وہ طواف میں وہ لذت نہیں رہتی, وہ خوشو نہیں رہتا, بندہ ضرورت آنکھیں بند نہیں کر سکتا اور ہاتھ یوں اٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے وہ دیکھ دیکھ کر, تو اب اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طواف کے دوران یہ دعائیں پڑھنا ضروری ہیں اور ہر ایک کو یاد نہیں رہتی, آپ فرما رہے ہیں کہ زبانی یاد کر لیا کریں یا زبانی پڑھا کریں, زبانی ہر ایک دعائیں یاد نہیں تو کیا کیا جائے؟ سورت میں
بھیا فرمایا طواف میں دعائیں پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر بالکل آدمی نے ہونٹ بند رکھے اور چپ چاپ کچھ بھی نہیں پڑھا طواف کیا تب بھی طواف ہو جائے گا اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا. البتہ دعا کے بجائے درود شریف پڑھے جائیں، اور درود شریف پڑھنا دعا کے بجائے افضل ہے. کہ اگر آپ غور کریں تو درود شریف بھی دعا ہے. مثلا میں نے دعا کی یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، میں نے دعا کی یا اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہے نا؟ تو جب میں نے سرکار کے لیے رحمت نازل فرما عرض کیا تو آپ کو بھی شاید مزہ آیا ہوگا کہ اپنے بجائے آقا کے لیے ہم نے دعا کی. تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ آقا کے لیے دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد پر رحمت بھیج، یہ معنی اس کے. تو اعلی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ دعاؤں کی جگہ درود شریف پڑھے تو یہ افضل ہے، اور ساری دعائیں اگر درود کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں نہیں مانگ سکا تو یہ ساری دعائیں کی جگہ یہ کفایت کرے گا. درود شریف غم دور کر دے گا، رنج دور کر دے گا، اور سارے کاموں کے لیے کفایت کرے گا. یہ تو درود و سلام پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ طواف کرتا رہے، اور اگر یاد ہیں تو دعائیں بھی کرے. سب سے جامع دعا جو ہے نا طواف کی، وہ عام طور پہ یاد ہوتی ہے لوگوں کو، نہ ہو تو یاد کر لیجئے جامع دعا. وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب نار سے بچا. کتنی جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی اور جہنم سے پناہ مانگی. تو جنت بھی آخرت کی بھلائیوں میں سے، جنت کی دعا بھی ہو گئی نا اس میں. دنیا میں جو بیماریوں سے پریشانیوں سے آدمی چاہتا ہے کہ نجات ملے، یہ سارا اس میں آ گیا نا. بہت جامع دعا اس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآنی دعا ہے. لیکن اللہم یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے اس جگہ پر. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. قرآن پاک میں اتنا ہے. اللہم بڑھا دیں تو اچھی بات ہے، حرج نہیں ہے اس میں. تو دعا مانگ رہا ہے نا، تلاوت نہیں کر رہا اس کو. تو یہ سب طواف کرنے والے یاد کر لیں، بلکہ سارے استائبا بھی یاد کر لیں. یہاں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، وہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہاں بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے. بہت جامع دعا ہے قرآنی دعا، اس سے افضل کیا دعائیں ہوں گی قرآنی دعاؤں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد
وقاص ستاری، مدینہ شریف سے بول رہا ہوں جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں سبق جالیوں کے پاس نفل پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور احرام مدینہ شریف میں مکہ جانے کے لیے کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبز جالیوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ اس کی کوئی فضیلت منقول ہو ایسا میں نے پڑھا نہیں ہے. البتہ یاد پڑتا ہے کہ اسی سمت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر بھی اسی طرف ہے. تو میں کبھی کبھی اس نیت سے وہاں سبز جالیوں کے پیچھے حاضر ہوتا تھا کہ میں آقا کی پشت پناہی میں آ گیا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف مدینہ منورہ سے مکہ جائے گا تو اس کی احرام کی جگہ تو ذو الحلیفہ ہے میقات، اور اگر مسجد نبوی شریف سے باندھ لے تب بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی میقات سے پہلے ہی آتی ہے. تو مشہور یہ جگہ میقات وہ ذو الحلیفہ، اور آج کل اس کو ابیار علی کہتے ہیں، بیر معنی کنواں، ابیار اس کی جمع ہے، تو علی کے کنویں. تو وہاں پر شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، بتاتے ہیں کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو، یا ہوا ہو تو یاد نہیں ہے، تو ذو الحلیفہ سے باندھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اسرار احمد ہے، میں ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی ہوں. ایک چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا، حج کے بارے میں عام طور پہ جو ایک چیز ہمارے ہاں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت بھی ہیں تو وہ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی عمر 50 سال سے اوپر ہونے کا، اور پھر جا کے اس طرف. تو اس میں کیا کہ کسی بھی ایج میں بندہ جب صاحب حیثیت ہو جائے، چاہے وہ 18 سال کا ہو 19 سال کا ہو، تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ اسی میں کر لے تو آئندہ زندگی میں اگر اس کے مال و دولت میں زیادہ اضافہ ہو جائے تو پھر بھی کیا اس کو دوبارہ جانا پڑے گا، یا وہ ایک ہی حج اس کے لیے کافی ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ، ایس پی ہے، پولیس والے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا بولتے ہیں بیچاروں کو. دیکھو کیسا اسلامی سوال کیا اور کیسا اہم سوال کیا حج کے تعلق سے. تو حج استطاعت، صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے اور بھی شرائط ہیں. تو اب کسی پر فرض ہو گیا، اب بولے میں بڈھے ہونے کا انتظار کروں تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو حج فرض ہوتے ہی اسی سال اس کے لیے ضروری کہ حج کرے، بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، یعنی ایمان، یعنی کہ برے خاتمے کا خوف ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر. تو اس لیے جیسے ہی یہ صاحب استطاعت ہوا، حج فرض ہو گیا، تو اسی سال اس نے حج کرنے کے لیے وہ کوشش کرنی ہے. اب یہ کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کرے، پھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے نصیب. مثال کے طور پر ہمارے فارم بھرنے کی ترکیب ہوتی ہے، اب اس نے فارم بھرا اور اس کا نام نہ نکلا اور دوسری کوئی صورت اس کو نہیں معلوم کہ اس طرح وہ حج پر چلا جائے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بڈھا ہونے کا انتظار نہیں، ہمارے یہاں بڈھے ہوتے ہیں تب حج کرتے ہیں. خصوصاً میں نے یہ اس کو بہت نوٹ کیا ہے، حج میں یہ بوڑھے بہت ہوتے ہیں، پھر بیچارے بچھڑ جاتے ہیں، عقل بھی کئیوں کی بہر مار جاتی ہے، تو سچکا بھی نہیں پڑتا. ایک بڈھے کو دیکھا میں نے کہ وہ مسجد الحرام کے باہر، ابو جہل کا گھر ہے، ابو جہل کے گھر پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے. ابو جہل کا گھر چھوٹا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے اسی کے اندر ابو جہل کا گھر شامل ہے. اب وہ بڈھا آدمی، خوبصورت بنا ہوا ہے، تمام وضو خانہ پیشاب خانہ سب اس کے اندر ہے بھائی، وہ حمام اس کو کہتے ہیں، حمامات. تو اب وہ حمامات والی عمارت کے رخ مسجد الحرام کے باہر کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کے رخ، کعبہ پیچھے چھوڑا اس نے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے. حیران ہو گئے، دیکھو یار یہ چمکدار عمارت ہے، بیچارہ شروع ہو گیا کہ یہی کام ہے. تا بڈھا خیر ہم نے پھر اس کو سمجھا دیا نماز توڑوا دی, توڑوا دو اس کو یار, یہ تو نماز ہو ہی نہیں رہی اس کی, سمجھا دیا کہ یوں آپ نماز پڑھیں, بالکل ہی اپوزٹ نماز الٹ پڑھ رہا تھا بےچارا. تو بوڑھے بوڑھے ایک سے ایک وہاں آ کر کارنامے کرتے ہیں, ان کو نہیں سدھی نہیں ہوتی بےچاروں کو کہ کیا کرنا ہے. تو ایک حاجی کا کوئی دو تین سال پرانا واقعہ کسی نے بتایا کہ وہ, اس کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ پہلے طواف کرنا, طواف جب ختم ہو جائے تو صحیح کرنا. اب اس نے طواف کیا, اب اس نے بیسیوں پھیرے کر دیے بیچارے نے, اب وہ طواف کرنے والے کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں, طواف ختم نہیں ہوتا. آخر اس نے تنگ آ کر کسی کو پوچھا کہ یار یہ ختم کب ہوگا تاکہ میں صحیح کروں. اب اس کو سمجھا کہ بھائی یہ ختم نہیں ہوگا, یہ تو ڈبل بارہ گھنٹے چلتا ہی رہے گا, لوگ آتے رہیں گے, تو اس طواف کے پھیرے تو صرف سات ہوتے ہیں, تو موقع لگے ہوئے ہو یار کیے جا رہے ہو. یہ جب کتاب پڑھتے نہیں ہے, کسی کو پوچھتے نہیں ہے, سیکھتے نہیں ہے, لگے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ حج فرض ہوتے ہی پڑھ لے, اور بڑھاپے کے بجائے جوانی میں حج کرنا مناسب ہے, کیونکہ یہ کام مشقت والا ہے, مشقت والا ہے, ریاضت ہے اس میں. یہ سارے اعضاء اور سارے جوارح جو ہے نا, یہ ان کا, ان کی عبادت ہے, ان کا ذکر ہے, اس میں سب شامل ہے حج میں, سمجھے. تو یہ سمجھو گے حج اس کو جوانی میں اگر فرض ہو گیا جوانی میں کر لیں, فرض ہی بڑھاپے میں ہوا تب مجبوری ہے, کیا بڑھاپے میں بھی یہ کر لے جبکہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو. تو حج فرض ہو گیا تو اس کا مطلب مانے شرعی نہ رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ حج کر لینا چاہیے. بڈھے بڈھے اگر حج کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں, حج کرنے کے بعد اب ریٹائر عمر ہو گئی, بچے جوان ہو گئے, کماتے ہیں, اب یہ چلے حج کو, حج کو جاتے ہیں, پھر اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں خشخشی, مسائل نہیں پتا ہوتا کہ خشخشی حرام ہے, ایک مٹھی داڑھی تھوڑی کے نیچے سے واجب ہے, اس سے بڑھ گئی تو کاٹنا سنت ہے, ایک مٹھی سے تھوڑی کے نیچے اس سے پہلے نہیں کاٹ سکتے. تو اس طرح یہ کہ ان کو پتا نہیں, اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں, پھر یوں سفید رومال یوں ترچھا رکھتے ہیں, ادھر مدینے سے لائے ہوں گے رومال, یوں مدینے کا رومال لال رومال سفید رومال رکھتے ہیں, اور حاجی صاحب بن کے گھومتے ہوتے ہیں, ہاتھ چمواتے ہوتے ہیں, لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں, اور یہ پھولے نہیں سماتے. یہ آپ کے پنجاب میں بہت ہے, نہیں ہے تو بتا دیں, ہے نا, بہت ہے ایسا کہ اسی طرح ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں بےچارے حج کرتے ہیں, حاجی صاحب کہلاتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں, بالکل بےچاروں کو انگوٹھا بھی کس طرح مارتے ہیں بازو میں نہیں پتا ہوتا ہوگا, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ حج جوانی میں کرے گا تو شاید وہ بہتر طریقے پر کر پائے گا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے حج میں, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ورنہ یہ دنیا بھر کا یہ دستور ہے, دنیا بھر سے لوگ تقریباً دیکھا بڈھے بڈھے آتے ہیں, کسی بھی ملک کے ہوں, ادھیڑ عمر یا بڈھے جوان ہوتے ہیں, تعداد ان کی بیچاروں کی کچھ کم ہوتی, فرصت نہیں ہوتی, تعلیمی مصروفیات, کاروباری مصروفیات, حالانکہ فرض ہو گیا, ساری مصروفیات ایک طرف, حکم الہی ایک طرف, لبیک حاضر ہوں, آیا یا اللہ, آیا 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 آیا,
اور یہی
ابھی حاضر ہوں,
اور یہی کہتے ہوئے پہنچنا ہے, لبیک اللہم لبیک,
لبیک اللہم لبیک,
لبیک
اللہم لبیک,
لبیک اللہم لبیک,
فضا میں لبیک کی صدا,
فرش سارش گونجتی ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ازا قربان ہو رہا
فضا ریک خل
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى عليه وسلم. بابا یہ جو سوال کیا ابھی ہمارے پولیس افسر نے, اس میں ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں اشکال آ رہا تھا. انہوں نے جیسے کہا نا کہ بوڑھے اور 17-18 سال کے ہوتے ہیں, بھلے 17-18 سال کے نہیں کرتے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طبقہ ہے جس کا یہ تاثر ہے کہ حج 17-18 سال کی عمر میں فرض ہوتا ہے؟
ظلم یہ کہ دنیا میں انٹرنیشنل پرابلم ہے. میں نے جو اندازہ لگایا کہ 18 سال کی عمر میں بالغ مانا جاتا ہے.
جی ہاں, یہی آپ کی توجہ.
یہ ظلم ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے, جبکہ لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے. لیکن بس یہ دنیا میں قانونی ہے, 18 سال کا ہوتا تو بالغ ہوتا ہے. اس وجہ سے بیچاروں نے پوچھا ہوگا 17-18, حالانکہ 12 سال پورے ہو گئے اور بالغ ہو گیا اور وہ استطاعت اس میں پیدا ہو گئی حج کی, تو اس پر فرض ہو جائے گا حج. لڑکی 9 سال پوری ہو گئی اور اس کو وہ بلوغ کے آثار ظاہر ہو گئے اور استطاعت پائی گئی, تو حج فرض ہو جائے گا اس میں. 9 سال کی ابھی تو بچی ہے, بے شک بچی ہے لیکن حج فرض ہو جائے گا. یہ آپ کی زبان سے بچی ہے لیکن, ورنہ یہ پوری عورت ہو گئی. یعنی 18 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے, یہ غلط فہمی ہے. اسلامی یعنی ہجری سن کے حساب سے 9 اور 15 کے درمیان لڑکی اور 12 اور 15 کے درمیان لڑکا, 12 سال اور 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.